لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأسر موزہ صاحب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ ہم آپ کو آیات اور حکمت والے مضامین پڑھ کر سناتے ہیں. جیسے حالات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بیان فرمائے گئے کہ بے شمار پہلوؤں سے اعتراض کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق ارشاد فرمائی تو آپ کے سامنے بھی بے شمار اعتراضات اٹھائے گئے. یہ آل عمران سورہ مبارک کا ابتدائی حصہ جو ہے، اس کے شان نزول میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک ایسا وفد جو نجران سے نصارہ کا مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان کے جو سوالات، ان کے جو اعتراضات، یا وہ جو اپنی نصرانیت کو ثابت کرنا اور ان پہلوؤں پر جو گفتگو کرتے رہے اللہ کریم نے، ان تمام سوالوں کے اور تمام اعتراضات کے جواب ارشاد فرمائے. اور ان میں جو ابتدائی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم کی ذات کے ساتھ شامل کرنا. اس تمام حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمائے، وہ علماء یہود یا علماء نصارہ جو سابقہ کتب یا علوم کے تحت ان کے پاس شواہد تھے، جو ان میں مہارت رکھتے تھے، انہیں یہ سمجھ آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ سچ اور حق ہے. انہیں وہ دلائل نقلی طور پر، یعنی نقل ہوئے کتب سے انہوں نے پڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مبارک زندگی میں کوئی پہلو ایسا نہیں ملتا کہ وہ جو ان کے کتب ہیں ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی کسی پہلو سے. لیکن جو حق آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر یہ یقینی بات ہے کہ آپ کو اللہ کریم جو ہیں ان حقوق، ان جو حصے ہیں اور ان معاملات پر اطلاع عطا فرما رہے ہیں. وہی الہی کے علاوہ اور کوئی ذریعہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ جو حقائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. تو جہاں ان کے سوالات اور ان کے اعتراضات کا جواب ہے، وہیں یہ جو دلائل آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حقانیت کی بھی دلیل ہے. تو یہاں فرمایا کہ ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، اور ہم آپ کو آیات یعنی دلائل اور حکمت والے مضامین پڑھ کر سناتے. قرآن کریم جو ہے قرآن حکیم، اس میں حکمت ہے. اللہ کریم حکمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ حکمت اور حکمت کے پہلو سارے وہ ہیں جس کا نتیجہ مثبت مرتب، اسے حکمت نہیں کہا جا سکتا جس کا نتیجہ نقصان دہ ہو. چونکہ حکمت جو ہے اس میں عقل مندی کا پہلو، اس میں مثبت پہلو، اس میں وہ حصے جہاں نیت سے عمل تک حصے جو ہیں وہ صاف ہوں، واضح ہوں اور حق پر ہوں. تو جب آپ قرآن حکیم سے کسی ایک سابقہ قوم کی مثال یا ان کا سوال یا ان کے سوالات کے جواب، اللہ جل شانہ نے جو کچھ نازل فرمایا جزا و سزا تک ہر پہلو، اس میں ہر حصے میں ایک حکمت ہے اور کئی پہلو ہیں جن تک شاید ہماری رسائی نہ ہو، اللہ کریم رب العالمین جو ہے وہ ہمیں اس سے وہ استفادہ عطا فرماتے ہیں جو ہماری ضرورت اور احتیاج کو پورا فرما رہی ہوتی ہے. تو یہاں بھی جو حصہ ارشاد فرمایا گیا کہ جہاں انہیں جواب دیے گئے ہیں تو وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کریم نے یہ آیات اور ذکر نازل فرمایا ہے, اس کے مضامین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں یہ دلائل ہیں اور حکمت والے حصے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو فرمایا سارا من جانب اللہ ہے, وہ حصے جو وحی الہی کی قرآن کریم کی ضمن میں اللہ کریم نے عطا فرمائے اسے وحی مطلب کہتے ہیں, اس کی تدوین ہے, اس کی تلاوت کرنا. اور جو غیر مطلب حصے ہیں احادیث مبارکہ, ان کا بھی اسی طرح ماننا لازم ہے. اگر احادیث مبارکہ کا کوئی انکار کرے تو وہ قرآن کریم کا بھی انکار کرتا ہے اور اللہ جل شانہ کے فرمان کا انکار کرتا ہے. تو جب قرآن کریم کے اقرار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا اقرار اور حدود و قیود جو متعین فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر دو پہلوؤں میں فرمان بھی موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سے اختیار بھی فرمائے ہیں, عملی صورت میں بھی مخلوق کو آپ کی ذات اقدس سے رہنمائی نصیب ہوتی ہے. تو وہ حصے سارے ایسے ہیں جن میں حکمت ہے. یہ الگ بات ہے ہم اس حکمت تک ہماری رسائی ہے نہیں ہے, ہے تو کس درجے کی ہے. جو ایمان نصیب ہو یہ حکمت کے پہلو سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں, ہوش آ جاتا ہے. جیسے اندھے کو دیکھنا جو ہے نصیب ہو, بصارت جو ہے اس کی اسے مل جائے, اس طرح نور ایمان سے جب قلب کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اب اس میں وہ پہلو کہ استفادہ کرتا جائے ویسے ویسے اسے فائدہ ملتا ہے اور ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. مضبوط ایمان یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ شے ہے اور معمولات زندگی الگ شے ہیں. معمولات کے بھی دو حصے ہیں, ایک حصہ وہ ہے جو عبادت ہے, ایک وہ حصہ ہے جو ہمارے عوارضات زندگی سے منسلک معاملات ہیں. لیکن دونوں, عبادت تو ہے عبادت کا حکم, لیکن معمولات زندگی جب اللہ کریم کے حکم پر اختیار کیے جاتے ہیں تو وہ بھی عبادات میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں قرآن کریم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے رہنمائی ایسی نصیب ہو کہ اس پر خالص عمل بھی نصیب ہو, سمجھ بھی نصیب ہو اور استقامت نصیب. ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے یا قوموں کے فیصلے جب اس پر آپ نظر دوڑائیں اور تجزیہ کریں, جہاں جہاں اصول اور ضابطہ قرآن کریم کا چھوڑا گیا ہے وہاں نقصان ہوا. ظاہری پہلوؤں میں اگر کسی نے لالچ کیا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ میرے لیے یہ معاملہ فائدہ مند ہے لیکن قرآن کریم کا جو اصول ہے اس کے خلاف, وہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس میں فائدہ ہے وہی پھر یہ بھی شہادت دیتا ہے کہ میرے لیے نقصان کا سبب تھا. اس لیے کہ قرآن حکیم ایسی حکمت عطا فرماتا ہے جو عین ضرورت ہماری ہے اس کی تکمیل کرتی ہے. سب سے بڑی عقل و خرد کہ ذات کی نفی ہو جائے اور اللہ کا حکم ماننا نصیب ہو جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب. وہ ہستیاں جو خلفائے راشدین کے ضمن میں جنہیں یہ ظاہری جو اختیار ہے اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ امور سلطنت انہوں نے چلائے, ایسے چلائے آج بھی ان کی اقتداء میں اٹھایا گیا قدم لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے, اتنا وہ اصول اور ضابطے مضبوط تھے. وہ لوگ جو صاحب رائے کی حیثیت سے اس مقام تک فائز ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اہل بدر میں سے کوئی ایک فرد بھی حیات ہو اور ان کی رائے باقی تمام سے مختلف ہو جائے تو معنی صاحب بدر کی چاہے گی. ان پر اللہ کا اتنا احسان ہے کہ انہیں اس درجے کی شرع صدر نصیب. عربی میں قرآن کریم کا نزول ہے, اللہ نے اس زبان کو پسند فرمایا, اہل جنت کی زبان ہے, فرشتوں کی زبان ہے, کلام ذاتی رب کائنات نے اسے پسند فرمایا. وہاں جہاں قرآن کریم کا جس آبادی میں یا جن لوگوں میں نزول ہے وہاں اپنے آپ کو تو وہ زبان داں کہتے ہیں, عجم گنگا کہتے ہیں غیر عرب. کیوں؟ اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے, ایک ہی لفظ کی جو ادائیگی, اس کے جو آواز زیر زبر ہے, وہ معنی اس درجے کا بدل دیتی ہے کہ ہاں اور نہ کا فرق پڑ جاتا ہے, اتنی وسعت. اب اس زبان کی صرف وسعت نہیں, وسعت قائم تب رہتی ہے جب اہل زبان کا اس پر عبور رہے, ورنہ تو نہ پید ہو جائے گی. جب اس پر عبور رکھنے والا اس درجے کی زبان کا حامل کہ اس زبان سے باہر وہ مخلوق کو گنگا کہیں, ان کے سامنے جب اللہ کا حبیب پوشہ ارشاد فرمائے, وہ عرض کریں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں, تو سمجھ آئی نا کہ عقل اور خرد کیا ہے, کہ مانی جائے, غیر مشروط مانی جائے, خالص مانی جائے, ظاہری پہلوؤں میں بھی کلی طور پر مانی جائے, تو یہ حکمت نصیب ہوگی. اگر اپنی سمجھ عقل خرد اسے اس پر کسی کا گمان ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے تو پھر وہ خطا کھائے گا. انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم, بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, ان کو مٹی سے بنایا, پھر ان کو فرمایا جاندار ہو جا, پس وہ ہو گئے. تو میں نے آپ کے سامنے نجران کے وفد کی جو ہے کا ذکر کیا ہے, اس میں مختلف تعداد روایات میں ملتی ہے, لیکن تین لوگ جو ہیں ان کے نمائندہ اس میں اکثر جو ہے رائے ان تین ناموں پر ملتی ہے, ایک شرجیل, عبداللہ بن شرجیل اور ایک جبار. شرجیل جو نجران کا صاحب اختیار تھا, اس کے بڑے قریب تھا, اور ہر طرح کا جو مشورہ یا حتمی رائے یا جو نجران کا علاقہ تھا اس میں اس کی رائے کو بہت وزن دیا جاتا تھا. اب یہ حصہ بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت پر اس لیے آئے کہ اس دعوے نبوت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وہ پہلو جو ہیں وہ روکے جائیں, اور یا وہ حدود طے کی جائیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حصے ارشاد نہ فرمائیں جنہیں وہ اپنی مرضی سے اختیار کر رہے ہیں. تو وہ ایک وفد آیا, بڑا وفد آیا, اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے مشہور, بڑے بڑے دانشور جنہیں وہ سمجھتے تھے, صاحب علم سمجھتے تھے, ان لوگوں پر مشتمل تھا جن کی قیادت یہ تین لوگ کر. ایک حصہ کہ یہ واقعہ نویں صدی جو ہجری ہے اس کے قریب پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط ارسال فرمائے, دعوت ارسال فرمائے, اس میں جو صاحب نجران ہیں ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دی, اور اس میں تین حصے جو ہیں وہ بیان کرے, ایمان لانا, کہ وہ ایمان لائیں نہیں, جزیہ دیں یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار. تقریباً لگ بھگ 1200 میل کا سفر ہے جو مدینہ منورہ سے اس وادی کا سفر ہے, اور اس وادی میں آبادی کی جو تعداد ہے وہ ہزاروں سے زائد جو ہے وہ تفاسیر میں بیان فرمائی گئی, اور ایک حاکم کا حکم تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ وفد آیا, اور یہ روایت میں بھی ملتا ہے کہ ایسا وفد اتنے اعلیٰ اور اتنے صاحب حیثیت کا, جو ایک حیثیت کا دکھانا ہوتا ہے, اور کوئی وفد مدینہ منورہ میں نہیں آیا جتنا نجران سے آنے والے وفد نے اپنے لباس سے لے کر اور اپنی ضروریات زندگی تک جو کچھ پہنا اور اوڑھ رکھا تھا, جتنا قیمتی حص جو لباس ہے وہ استعمال کر رہے تھے. اس میں مختلف پہلو ہیں. صاحب ابن کثیر نے, تفسیر ابن کثیر نے اس واقعے کو کافی تفصیلاً بیان فرمایا اور مختلف روایات سے بیان فرمایا, اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کچھ حصے ایسے بیان فرمائے گئے ہیں یا آئے ہیں کہ جن کا غریب ہونا بھی یہ بھی احتمال ہے. اب اجمالی طور پر اگر میں اس حصے کا عرض کروں تو وہ جو اعتراض کرتے آئے سورہ آل عمران کے جو شان نزول ہے اس میں بھی یہ چیز تحریر میں ملتی ہے کہ ان کے سوالات کا جواب جو ہے وہ لگ بھگ تقریباً 80 آیات تک جو ہیں وہ انہی سوال اور جوابات میں ارشاد فرمائے گئے. یہاں تک جب سوال جواب ہو چکا تو پھر انہوں نے جو ایک بہت بڑا اعتراض سمجھ کر اٹھایا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم نہیں فرماتے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون؟ یہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت بڑا سوال کیا. تو اس کا جواب اللہ جل شانہ نے عطا فرما, انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. اب آدم علیہ السلام کو مان رہے ہیں, اور جب وہاں مان رہے ہیں تو یہاں ماں ہے, وہاں تم باپ کے ساتھ ماں بھی کوئی نہیں, تو یہاں والدین میں سے ایک ہے والدہ جس کے پیٹ میں بچے نے پرورش پانی, وہاں تو نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے, تو وہاں اقرار ہے تو یہاں انکار کر دو. تو اللہ کریم کی قدرت ہے, جہاں وہاں کی اللہ کریم کی قدرت نے جو حکم دیا وہ پورا, ویسے یہاں کا بھی اللہ کا حکم ہے جو اس نے عطا فرمایا ویسا ہو. اب یہ حصے سارے جہاں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معجزات ہیں اسے قدرت باری کا جو ہے وہ دخل دیتے ہیں کہ اور قادر کا اختیار کیا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے, اندھے کو بینا کر دے, مٹی سے پرندہ بنائے, نہ صرف شکل ہو بلکہ اس میں حیات ہو اور اس درجے کی حیات ہو کہ وہ اڑنا شروع کر دے, اور جس شکل کا بنائے عین اس شکل کا اسی طرح کا بنے جیسے پہلے پرندے. اب قرآن کریم نے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان فرمایا وہاں فرمایا باذن اللہ, جہاں آپ نے دم فرمایا جو کچھ نتیجہ مرتب ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ اس دم پر اس کا انحصار ہے, باذن اللہ انحصار سارے کا سارا اللہ کریم کی پسند اور اللہ کریم کے حکم پر ہے, اللہ نے ایسا چاہ تو ویسا باذن اللہ. تو قرآن کریم نے جہاں جہاں جواب ارشاد فرمایا وہ ایسا مدلل ہے کہ اگر اس کے اسرار و معرف اور اس کی تفسیر کو دیکھا جائے تو کسی اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں بچتی. اب حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے ہو, اب جب وہاں مانتے ہو تو وہاں تو والدین میں دونوں نہیں ہیں, تو یہاں ایک والدہ پر کا ہونا اور والد کا نہ ہونا اس میں پھر اعتراض کس طرح کا؟ تو فرمایا کماثل آدم, حضرت آدم علیہ السلام کی مثال پر. اب یہاں قیاس بھی جو ہے اسے بھی شرعی دلیل جو ہے وہ ملتی ہے کہ آپ ایک واقعے کا قیاس دوسرے حصے پر ایک آیا کریمہ کا دوسرے آیا کریمہ کے ساتھ قیاس کر کے شرعی دلیل حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سوال کے جواب میں کہ آپ علیہ السلام کا باپ کون ہے, اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال عطا فرمائی. وہ قادر ہے, اس کی ذات علیم ہے, تو جہاں جہاں مخلوق کی جو ضرورت ہے وہ اسے قرآن کریم میں عطا فرما دی گئی ہے. اب یہ ساری ضرورت وہ ہے اور ساری حکمت وہ ہے جو حق ہے اور حق کی راہ ہے. اسے اگر کوئی حکمت کہے جہاں وہ اپنا ذاتی جال بننا چاہتا ہے تو اسے حکمت نہیں کہا جا سکتا, ہاں شیطنت کہا جا سکتا ہے, جہالت کہا جا سکتا ہے, برائی کہا جا سکتا ہے, اس میں جو ہے وہ دانائی کی بات ہو نہیں سکتی. تو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال پر آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا, خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, ان کو مٹی سے بنایا پھر ان کو فرمایا قال له, انہیں کو فرمایا کن فیکون کہ ہو جا, وہ ہو گئے. میں نے کچھ دن پہلے ایک بیان میں یہ پہلو کن فیکون کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ جب کسی کام کا ہونا, ہونے کے اسباب ہم تلاش کرتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ہم مخلوق ہیں. جب یہ بات اللہ جل شانہ کی طرف دیکھیں گے تو وہ قادر مطلق ہے, کلی طور پر اختیار رکھتا ہے. ہمارے سامنے بات آ سکتی ہے کہ کوئی شے نہ ہے, عدم ہے, ہے ہی نہیں, لیکن اللہ جل شانہ کے حضور عدم بھی ہے. جیسے زمانے کی بات آتی ہے نا کہ شے گزر گئی, کیا کہیں گے اس کو, ماضی. جس میں زندگی بسر کر رہے ہو اسے کیا کہتے ہو, حال. جو آنا ہے, جو پیش ہونا ہے اسے کیا کہتے ہو, قریب ہو یا بعید, مستقبل کو. اب یہ قریب, بعید, ماضی, حال, مستقبل, یہ سارے کس کے لیے ہیں؟ مخلوق کے لیے. انہی تمام پہلوؤں اور تمام حالات, تمام واقعات, تمام مخلوق ایک ایک لمحے کو جب اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف کرو گے تو اس کے تو حضور ہر شے ہر لمحہ حاضر ہے. مخلوق جب کسی کام کے کرنے کو دیکھتی ہے تو اس کا سبب دیکھتی ہے. یہاں قدرت کا اظہار فرمایا گیا, جو عدم ہے, ہے نہیں, فرمایا جا رہا ہے ہو جا, یہ نہیں کہ کسی شے نے یا فرشتوں نے یا مخلوق نے اسے لا کر کھڑا کرنا ہے. جسے فرمایا جا رہا کن فیکون, وہ جو ہوتی ہے فیکون, جب اسے کن فرمایا جاتا ہے کہ ہو جا. اسی طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کریم نے جو وجود کو مٹی سے بنایا, پھر اسی وجود کو جسے مٹی سے بنایا اسے فرمایا کن. جو اللہ جل شانہ جیسے چاہتے تھے بعین ہی ویسے حیات آ گئے. تو جب انہیں مٹی سے پیدا فرما دیا, جس میں سبب دو تولید کا ہے یا تخلیق انسانی کو جو اللہ کریم نے انداز نسل انسانی اور بقائے انسانی کے لیے عطا فرمایا, اس سارے کا کوئی دخل نہیں, تو یہاں تو ایک ماں کا وجود ہے, وہاں اقرار ہے اور یہاں انکار ہے. اس کا مطلب ہے جو تمہارا انکار ہے وہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ جو مثال اللہ نے عطا فرمائی ہے پھر اس کا اقرار کر لو. اس لیے جہاں کہیں بھی کسی درجے کی کوئی غلطی لگے, اندیشہ پیدا ہو جائے, یہ انسانی مزاج ہے, چلتے چلتے جاتے جاتے ایک ایسا شک یا ایسا سوال پیدا کر دیتا ہے جس میں خود الجھ جاتا ہے, ایسا کیوں فرمایا گیا, اللہ نہ کرے کبھی کبھی کسی طرح کا کوئی سوال قرآن حکیم کے فرمان پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر آئے, ایک بات بڑی واضح ہو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, میں خطا کھا رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنے ہم اعتراضات کرتے ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں, جس سے تعلق ہی نہیں, جس تک ظاہری رسائی ہی نہیں, سنی سنائی پر اتنا بڑا اعتراض کر دیں گے. بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار تیرے ساتھ اگر دوستی کا تعلق نہیں ہے تو کوئی تلخی کا تعلق ہوتا, تو جانتا ہوتا, تجھے حالات کا علم ہوتا. نہیں, مزاج بن چکا ہے. کیوں مزاج بن چکا ہے؟ اپنی پسند پر ہم انحصار کر رہے ہیں. اب جو اپنی پسند پر انحصار کر رہا ہے تو اس پسند کا انحصار کس چیز پر ہوگا, کس معیار پر ہوگا؟ وہ دانش, وہ عقل, وہ علم جو اس کی ذات کے پاس ہو. اگر اس کی ذات کے پاس علم ہوتا تو وہ ذات پر انحصار کرتا, وہ پھر اللہ کی بات پر انحصار کرتا, اس کے حکم پر انحصار کرتا. تو جب بھی دینی حکم میں کہیں سمجھ یا اس کے پہلوؤں پر کوئی حصہ ایسا جس کی سمجھ نہ آ رہی ہو, تو سب سے پہلی بات جو یقینی طور پر سمجھنی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے, جو فرمایا گیا ہے یہ حق ہے. اب کیسے اس نتیجے کو پہنچو گے, کیسے اس کیفیت کو حاصل کرو گے؟ جب اپنی انا ہماری ہوگی, اپنی انا کی تقویت جتنی ہماری پسند و ناپسند ہے. عجیب پہلو ہیں ان باطنی علوم کے, جائز اور حلال. اب یہ میں کوئی مسئلہ نہیں بیان کر رہا, اس لیے اس پہلو سے نہ دیکھیں, میں ایک کیفیت یا حال کی بات کر رہا ہوں جو حد شرعی کے اندر ہے, تجاوز نہیں. ان کیفیات کے شعبوں کا مسافر اگر کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمے کی لذت پر انحصار کر جائے تو اس پر اتنا بڑا اثر مرتب ہو جاتا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں شاید کسی تکلیف سے گزرنا پڑ جائے. اب اس میں ہوا کیا؟ نوالا جائز یعنی حلال ہے, چھین نہیں رہا, کھا رہا. اپنی جو لذت کو وہ تقویہ دے رہا ہے کہ میری بڑی پسند تھی اور مجھے یہ ذائقہ بڑا پسند ہے, اب وہ اس پسند کی اتنی نزاکت ہے کہ اس کی انانیت کو, ذات کو تقویت نہ دے دے, اس پر بھی کہیں نہ کہیں سختی وارد ہو جاتی. لیکن تب جب بندہ اس راہ کا مسافر, کیوں؟ اس لیے کہ کیا یہ نہیں بیان فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں کہ بہت بڑے عبادت گزار سے جب اللہ کریم یہ سوال ارشاد فرمائیں گے کہ جو کچھ میں نے تجھے دیا تو نے کیا کیا, تو وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے قوت دی, حیات دی, قوت دی, اختیار جتنا دی, میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی. اللہ فرمائیں گے کہ تو چاہتا تھا کہ تجھے لوگ نیک کہیں, عبادت گزار کہیں, نمازی کہیں, تو یہ چاہتا تھا تو لوگوں نے تجھے کہہ دیا, لوگوں کے نزدیک تو بڑا عبادت گزار تھا, اب تو جو افزانا چاہتا ہے وہ تو لے چکا, اس لیے کہ جو تیری نیت تھی وہ تمہیں مل گئی. اب یہ قیامت کے دن حساب کتاب میں ان افراد میں شامل ہوگا جن کا حساب پہلے ہو رہا ہوگا. تو جب ذات کی بات آتی ہے تو آپ خیال کے فرمائیں نا, پھر اسی طرح یہود کی مثال قرآن کریم بیان کر رہے ہیں, حق کا انکار کر رہے ہیں, مسلسل انکار کر رہے ہیں, شیطنت کر رہے ہیں, شرارت کر رہے ہیں, فساد کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود گمان کیا کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو آخرت میں اول تو ہے یا نہیں ہے, تو ہمیں تو مانتے ہیں لیکن نہ ماننے جیسی. اب اس ماننے میں کیا مانتے ہیں؟ ہمیں تو سزا نہیں ہوگی, ہمیں تو وہاں بھی آسائش ہوگی, اور اگر سزا ہوئی بھی تو بڑی تھوڑی ہوگی. قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے لکھایا ہے, اللہ سے وعدہ لیا ہے, کفر و شرک, اور اس کے باوجود کیا گمان کہ جی ہم آخرت بھی ہماری. اسی طرح جب ہم اپنی ذات اور اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ ایسی کیفیت جس میں لذت محسوس کی جا رہی ہو, بھلے کسی کے ساتھ آپ کی زیادتی نہ بھی ہو, لیکن ذات پر وہ اتنا اثر کرتی ہے کہ صوفی پر وہ شے بھی اثر انداز ہو جاتی ہے, اتنی نزاکت ہے چیز. اسی لیے تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو ذکر جسے نصیب ہو جاتا ہے اس میں سب سے آخر جا کر جو کمزوری دور ہوتی ہے وہ انا ہے. اتنی لیچڑ یہ بیماری ہے اور اتنی یہ گرفت رکھتی ہے کہ جان نہیں چھوڑتی. تو خدا نخواستہ, خدا نخواستہ, خدا نخواستہ دینی امور میں کہیں سوال پیدا ہو تو اس کی تشفی میں یہ بڑی بنیادی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو اللہ قادر ہے، جب ذات کو نفی کرو گے تو سمجھ بھی آ جائے گی، سبب بھی نصیب ہو جائے. اور اپنی ذات پر انحصار ہم اتنا نہیں کرتے کہ چار دیواریں اور ایک چھت، جس کو مرضی پوچھو کمرے میں کیا ہے وہ کہے گا چار دیواریں اور ایک چھت. ان دیواروں اور اس چھت کو ڈالنے کے لیے یہ نہیں گمان کرتے کہ میں ہی کر لوں، اس کے لیے اس کاریگر کو ڈھونڈتے ہو جو اس میں ماہر ہے، اور جب دینی بات آئے تو اس پر حتمی فیصلہ کر دو کہ مجھے ہی سمجھ آئے. ایک چوکی بیٹھنے کی نشست، تین ٹکڑے لکڑ، اس کے لیے تم تلاش کرتے ہو کہ درکان کی دکان ہو یا وہ ماہر ہو جو لکڑی کا ہے وہ مجھے یہ بنا دے، اور جب دینی معاملہ پیش آئے تو اس پہ حتمی رائے سمجھ کر اپنی اختیار کر لو. یہ اپنے لیے نقصان کا سبب ہے. تو یہاں بھی جب بات مثال کی گئی کہ ایک حصہ جسے اللہ کی قدرت کو مان رہے ہو دوسرے کا انکار کر رہے ہو، تو پسند ذاتی داخل ہو گئی. اللہ کا فرمان تو نہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کو حکم دیا ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ یہی سوال جب یہ اللہ کے حضور وہ کریں گے کہ ہم نے اقتدا کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ان کو یہ تربیت دی. تو وہ بھی اس وقت اللہ کریم کی شہادت جو ہے اسی پر انحصار کریں گے اور عرض کریں گے بار اللہ تو بہتر جانتا. تو نہ انجیل میں کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس کو یہ اختیار کرے خواہشات ذاتی، اتنا بڑا پتھر ہے کہ یہ لازمی ڈبو دیتا. تو اللہ کریم یہ باریکیاں یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حفاظت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.